بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ آفتاب اور اس کی روشنی کی قسم، اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے چلے، اور دن کی قسم جب وہ روشنی بخشے، اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانک لے، اور آسمان کی قسم اور جس نے اسے بنایا ہے، اور زمین کی قسم اور جس نے اسے بچھایا ہے، اور نفس کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، پھر بدی اور تقوی کی ہدایت دی ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے نفس کو پاکیزہ بنا لیا، اور وہ نامراد ہو گیا جس نے اسے آلودہ کر دیا ہے۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں باس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب کریم منصوری، جو سورہ والشمس کی آیت نمبر 1 سے لے کر 10 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آپ ریڈیو تہران کے آرکائیو کے پروگرام، نیز سحر ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے آپ عالمی خبریں سنیں گے. عالمی خبروں کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام اسلام پلس. اور سامعین، آخر میں حسب معمول دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف سے ہم رات کی نشریات کا اختتام کریں گے. سامعین، آخر میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر عرض کرتے چلیں کہ سار ٹی وی اور ریڈیو تہران کے مختلف پروگرام نیز تازہ ترین خبروں سے آشنائی کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ پر وقتاً فوقتاً تازہ ترین خبریں بھی اپلوڈ کی جاتی ہیں. آپ خبریں دیکھنے کے لیے بھی ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ایک بار پھر ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں، urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سب سے پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ تہران ویانا مذاکرات میں پوری طرح سنجیدہ ہے اور اسے امید ہے کہ اس کی پیش کردہ تجاویز پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے گا. ہندوستان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دوسرے ملکوں سے کم مہنگائی ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ آن لائن ملاقات میں ماسکو کے خلاف مزید پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دے دی ہے. عالمی ادارہ صحت نے کرونا کی موجودہ ویکسین کو اومیکرون ویریئنٹ کے مقابلے میں بھی مؤثر قرار دیا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوری ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ تہران ویانا مذاکرات میں پوری طرح سنجیدہ ہے اور اسے امید ہے کہ اس کی پیش کردہ تجاویز پر سنجیدگی کے ساتھ غور کیا جائے گا. قومی سلامتی اور امور خارجہ سے متعلق پارلیمانی کمیشن کے ارکان سے بات چیت کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہ یان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ویانا مذاکرات میں ایرانی وفد پابندیوں کے خاتمے کو یقینی بنانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. حسین امیر عبداللہ یان نے واضح کیا کہ ہماری خارجہ پالیسی متوازن، پائیدار اور اسمارٹ ہے، اور تہران پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھی ہمسائیگی کے اصولوں کی بنیاد پر تعلقات کو آگے بڑھا رہا ہے. ایران کے وزیر خارجہ اس سے پہلے بھی یہ بات زور دے کر کہہ چکے ہیں کہ ویانا میں شریک ایرانی وفد منطقی، مضبوط، سنجیدہ اور نتیجہ بخش مذاکرات کے لیے موجود ہے، اور اگر مغرب نیک نیتی کا مظاہرہ کرے تو ایک اچھے سمجھوتے کا حصول ممکن ہے. دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی اور امور خارجہ سے متعلق کمیشن کے ترجمان عباس زادے مشکینی نے کہا ہے کہ ویانا مذاکرات میں ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے ایک ایسے سمجھوتے کے لیے حالات سازگار ہیں جس میں تمام فریقوں کی فتح ہو. انہوں نے ایک بار پھر تہران کے اس موقف کا اعادہ کیا کہ ایران پوری نیک نیتی اور سنجیدگی کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہے، لہذا 4+1 گروپ کے ارکان اور خاص طور سے یورپی ملکوں کو بھی مذاکرات اور سمجھوتے کے حصول میں سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. عباس زادے مشکینی نے واضح کیا کہ ایران کے موقف کو دیکھتے ہوئے توقع ہے کہ ویانا مذاکرات میں ون ون سمجھوتے کے حصول کے امکانات روشن نظر آ رہے ہیں۔ قومی سلامتی اور امور خارجہ کی پارلیمانی کمیشن کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ ایران ون ون سمجھوتے پر یقین رکھتا ہے اور ہار جیت پر مبنی مذاکرات کو ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ واضح رہے کہ ایران کے خلاف ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے مذاکرات کا نیا دور 29 نومبر سے ویانا میں شروع ہو گیا ہے۔ ایران نے ویانا مذاکرات کے دوران پابندیوں کے خاتمے اور ایٹمی معاملات کے حوالے سے تجاویز کے دو الگ الگ مسودے پیش کیے تھے، جس کے بعد مذاکرات کے یورپی فریقوں نے ضروری صلاح و مشورے کے لیے اپنے دارالحکومتوں کو لوٹ جانے کی درخواست کی تھی۔ ایٹمی معاہدے کے فریقوں نے اس بات کا اتفاق کیا تھا کہ وہ ضروری صلاح و مشورے کے بعد ایک بار پھر ویانا واپس لوٹیں گے۔ ویانا میں بین الاقوامی اداروں میں روس کے نمائندے نے اعلان کیا ہے کہ ویانا میں ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں غیر سرکاری اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق میخائیل اولیانوف نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں ویانا مذاکرات کا ساتواں دور شروع کرنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ اولیانوف نے ایک اور ٹویٹ میں منگل کی شب روسی صدر پوٹین اور امریکی صدر بائیڈن کے درمیان ہونے والی گفتگو کی جانب اشارہ کیا ہے اور کہا ہے کہ پوٹین اور بائیڈن نے اپنی آن لائن گفتگو میں امید ظاہر کیا ہے کہ نومبر کے آخر سے ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں شروع ہونے والے مذاکرات سب کے لیے قابل قبول نتائج پر منتج ہوں گے۔ اس سے قبل فرانس کے وزیر خارجہ نے خبر دی تھی کہ ویانا میں ایران کے ساتھ مذاکرات جمعرات سے پھر سے شروع ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ایک بار پھر ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکلنے کو ایک بڑی غلطی قرار دیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے ایک بار پھر اعتراف کیا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے سے امریکہ کا باہر نکلنا ایک بڑی غلطی تھی اور ایران کے سلسلے میں بہترین روش سفارتکاری ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے روزنامہ وال اسٹریٹ جرنل سے انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ دوسرے موجودہ آپشن کے باوجود سفارتکاری اور ایٹمی سمجھوتے میں فریقین کی واپسی اس موضوع کے حل کی بہترین روش ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اس سے قبل بھی رائٹر کو انٹرویو دیتے ہوئے اعتراف کیا تھا کہ اس سمجھوتے سے باہر نکلنے کا فیصلہ ایک وحشتناک غلطی تھی۔ بلنکن نے ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے خلاف امریکہ اور سنی حکومت کی ایرانوفوبیا پھیلانے کی پالیسیوں کے سلسلے میں وال اسٹریٹ جرنل سے اپنے انٹرویو میں ایران کی ایٹمی پیش رفت اور جدید ترین سینٹریفیوج مشینوں کے استعمال پر تشویش ظاہر کی۔ امریکی وزیر خارجہ کے بیانات ایسے عالم میں سامنے آئے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پران مقاصد کے لیے ہے، جبکہ واشنگٹن نے پابندیوں کے خاتمے کے لیے ایران اور گروپ 4+1 کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے موقع پر بعض ایرانی شخصیات اور اداروں پر پابندیاں نافذ کر دیے ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ نے اسلامی جمہوری ایران کے خلاف واشنگٹن کے دشمنانہ اقدامات کو جاری رکھتے ہوئے منگل سے 8 ایرانی شخصیات اور 4 اداروں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی وزارت خزانہ نے اپنے مذاق خیز دعوے میں ان اشخاص اور اداروں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا الزام لگایا ہے۔ ایران کی پیٹرولیم انڈسٹری نینو ٹیکنالوجی کی ایجادات کے میدان میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ ایران کی پیٹرولیم انڈسٹری کے تحقیقاتی شعبے کی رپورٹ کے مطابق ایران پیٹرولیم ریسرچ انسٹیٹیوٹ نینو ٹیکنالوجی سے متعلق دنیا میں تیل گیس کی 25 برتر کمپنیوں میں سر فہرست ہے اور دنیا میں درج ہونے والی تمام ایجادات میں بھی سر فہرست ہے۔ نینو کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں درج ہونے والی تمام نینو ایجادات میں ایران پیٹرولیم ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی نینو ایجادات 41.94 ہے۔ نینو نے دنیا میں تیل اور گیس کے میدان میں کام کرنے والی 4 بڑی کمپنیوں کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا ہے۔ ایران پیٹرولیم ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے امریکہ، یورپ اور دیگر ملکوں کے اداروں میں بھی گراں قدر ایجادات درج کی ہیں۔ ایران ہند مشترکہ ایوان تجارت کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایرانی کمپنیوں کے لیے ہندوستان میں اپنی تجارتی سرگرمیاں بڑھانے کے بہترین مواقع موجود ہیں۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق ایران و ہند مشترکہ ایوان تجارت کے سربراہ ابراہیم جمیلی نے صوبہ زنجان کے ایوان تجارت کے ویبنار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کی آبادی 1.4 ملین سے زیادہ ہے اور اس کے پیش نظر تاجروں کے لیے اپنی سرگرمیوں کے لیے بہترین مواقع موجود ہیں۔ ایران و ہند مشترکہ ایوان تجارت کے سربراہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ ایوان تجارت جلد ہی اپنا کام شروع کر دے گا کہا کہ تجارتی مشیروں سے استفادہ ایران کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ ابراہیم جمیلی نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ کمپنیاں اپنے پروڈکٹ برآمد کرنے کے لیے ہندوستانی منڈی کا جائزہ لیں، کہا کہ ایران ہند مشترکہ ایوانی تجارت اس سلسلے میں مصنوعات برآمد کرنے والی کمپنیوں کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ ایران و ہند مشترکہ ایوانی تجارت اور زنجان ایوانی تجارت کے مشترکہ ویبینار کا مقصد ہندوستان کے ساتھ تجارت اور اقتصادی تعاون کا جائزہ لینا ہے۔ یہ ویبینار زنجان کے ایوانی تجارت کے شہید شہریاری حال میں منعقد ہوا۔ ہندوستان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستان میں ہیلی کاپٹر کے حادثے میں جنرل راوت کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ رپورٹوں میں بتایا گیا کہ اس حادثے میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت کی ہلاکت کی تصدیق کے بعد وزیراعظم نریندر مودی نے کابینہ کی سیکیورٹی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق فوجی ہیلی کاپٹر کا یہ حادثہ بدھ کو ریاست تامل ناڈو کے ضلع نیلگری کے علاقے کونور میں پیش آیا۔ ہندوستانی فوج کے ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف سمیت 14 افراد سوار تھے۔ ابتدائی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے ملبے سے 4 لاشیں نکالی گئی ہیں، 3 زخمی افسران کو اسپتال پہنچایا گیا ہے اور 7 کی تلاش جاری ہے۔ البتہ بعض غیر سرکاری رپورٹوں میں بتایا گیا تھا کہ حادثے کے شکار ہیلی کاپٹر کے ملبے سے 11 لاشیں برامد کی جا چکی ہیں۔ ایک غیر ملکی میڈیا رپورٹ میں ہندوستانی ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ہندوستان کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل راوت زخمی ہیں، لیکن ہندوستان کی سرکاری خبر سان ایجنسی یو این آئی نے رپورٹ دیا ہے کہ ہیلی کاپٹر کے حادثے میں چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل بپن راوت اور ان کی اہلیہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہیں۔ ہندوستان کی سرکاری ایجنسی یو این آئی کے مطابق 12 اپوزیشن ارکان کی معطلی کے خلاف ہندوستانی پارلیمنٹ کے ایوان راجیہ سبھا میں احتجاجی ہنگامہ جاری رہا۔ راجیہ سبھا میں قائد حزب اختلاف ارجن کھڑگے نے کہا ہے کہ حکومت پارلیمنٹ میں جمہوریت کا قتل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اراکین کو غلط طریقے سے معطل کیا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پشاور میں ایک تقریب سے خطاب میں دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی حکومت کے دوران غربت کو تیزی سے کم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب بھی پاکستان میں دوسرے ملکوں سے کم مہنگائی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ملک کو ایشین ٹائیگر بنائیں گے، لیکن ان کا نصب العین پاکستان کو فلائی ریاست بنانا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ انہوں نے جب سیاست شروع کی اور پارٹی بنائی تو ان کا مقصد پاکستان کو ریاست مدینہ یعنی فلائی ریاست بنانا تھا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے روسی ہم منصب کے ساتھ آن لائن ملاقات میں ماسکو کے خلاف مزید پابندیاں عائد کرنے کی دھمکی دی ہے۔ وائٹ ہاؤس سے جاری کیے جانے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے ایک دوسرے سے آن لائن بات چیت کیا، جس میں مختلف معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بیان میں صدر بائیڈن کی جانب سے یوکرین کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ امریکی صدر نے اپنے روسی ہم منصب پر واضح کر دیا ہے کہ فوجی کشیدگی میں اضافے کی صورت میں واشنگٹن اور اس کے اتحادی ماسکو کے خلاف سخت پابندیاں عائد کرنے اور دوسرے اقدامات پر مجبور ہوں گے۔ دوسری جانب ماسکو میں کرملن پیلس سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ صدر ولادیمیر پوٹن نے اپنے امریکی ہم منصب سے نیٹو کی سرگرمیوں کو روس کی مشرقی سرحدوں تک توسیع نہ دینے کی ضمانت طلب کر لی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ عالمی ادارہ صحت نے کرونا کی موجودہ ویکسین کو اومیکرون ویریئنٹ کے مقابلے میں بھی مؤثر قرار دیا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے شعبہ ایمرجنسی کے ڈائریکٹر مائیکل رویان نے کہا ہے کہ دستیاب ویکسین مریضوں کو اومیکرون ویریئنٹ سے بچانے کے لیے بھی مفید ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ویکسین کرونا کی اس سے بھی زیادہ سخت اقسام کے خلاف پائیدار ہے اور ان کی تاثیر کے بارے میں شک و شبہ کی کوئی وجہ دکھائی نہیں دیتی۔ عالمی ادارہ صحت کے شعبہ ایمرجنسی کی ڈائریکٹر نے واضح کیا ہے کہ ابھی ہم جنوبی افریقہ میں دریافت ہونے والے نئے کرونا ویریئنٹ کے بارے میں ریسرچ کے ابتدائی مرحلے میں ہیں اور اس عمل میں پوری احتیاط سے کام لیا جا رہا ہے۔ واضح رہے دنیا کے مختلف علاقوں میں اومیکرون وائرس کے تیزی سے پھیلاؤ کے بعد بہت سے ملکوں نے نئی بندشوں اور پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے اور انفیکشن کی نئی اور ہلاکت خیز لہر کے بارے میں خدشات شدت اختیار کر گئے ہیں. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی. داغ عشق مصطفیٰ دل سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی, میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی. اس کو ٹھکراتے گزرے غلامان رسول, اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول, راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی, راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی, مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی.
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس. پروگرام اسلام پلس کے بعد ہم دعائے امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ نشر کریں گے, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. تو سامعین سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام اسلام پلس.
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ اسلام پیش کرتا ہوں. ناظرین اکرام، قرآن کریم کی ایک مشہور اور معروف آیت ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی صاحبان علم اور صاحبان جو علم نہیں رکھتے وہ برابر نہیں ہیں. یعنی ایک طرف عالم اور دوسری طرف جاہل، دونوں کو ہم برابر قرار نہیں دے سکتے. انسان کی جو اہمیت ہے، انسان کی جو قیمت ہے، اور انسان کی جو قدر و منزلت ہے وہ علم کی بنا پر ہے، اور علم کا بھی جیسا علم ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کی قیمت ہوتی ہے. تو جو علم دین کا حصول ہے، چونکہ یہ خداوند عالم تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے، سب سے عظیم علم جو ہے وہ یہ علم ہے، اور اسی کے ذریعے سے پھر انسان جو اس علم کو حاصل کرتا ہے وہ ظاہر ہے اس کا مقام اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے. اور یہ جو ہمارا سلسلہ ہے اسلام پلس، یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اسی کا ایک سلسلہ ہے. اس کے ذریعے سے آپ علوم اہل بیت اور علوم اسلام حاصل کرتے ہیں. ناظرین، آپ کے سوالات ہوتے ہیں، ان کے جوابات آپ تک دیے جاتے ہیں، اور ہر سوال کے جواب میں کچھ نہ کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے. ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیں، اور اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کا تو آپ ہمیں سوال بھیجئے تاکہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائے جا سکیں. ناظرین، آج بھی ہم پروگرام کے ابتدائی حصے میں قرآن کریم کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں، اور سب سے پہلا سوال جو اس سلسلے کا ہم تک پہنچا ہے وہ سید ہاشم صاحب نے بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا محسن مہدوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ہاشم صاحب کا سوال دیکھیں گے کہ قرآن کے حوالے سے انہوں نے کون سا سوال پوچھا ہے، اور اس کے ساتھ اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میں سید ہاشم ہوں اٹلی سے، اور میرا سوال ہے کہ آخرت میں اندھے پن کا کیا مطلب ہے؟ شکریہ.
یہ آما کا جو لفظ آیا ہے قرآن کریم میں، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو دل کے اندھے ہوں گے، آنکھوں اور ظاہری دید اور نگاہ سے مراد نہیں ہے. روایت میں آیا ہے کہ جو جس شخص پر حج واجب ہو وہ انجام نہ دے، یا قرآن پڑھے اور پھر اس پر عمل پیرا نہ ہو. فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن اندھا معشور ہوگا. من کان اعمی فی ہذہ الدنیا فہو فی الآخرۃ اعمی. روایت میں ہے شر العمی القلب، بدترین جو اندھا پن ہے، نابینائی ہے، وہ دل کی کوری ہے، دل کا اندھیرا ہے. یا دوسری روایت میں ہے اشد من امیا ان فضلنا. اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بدترین نابینائی اور اندھا پن کون سا ہے؟ کہ جو ہم اہل بیت کے فضائل سے نابینا ہو اور ان سے ناآشنا ہو. تفسیر المیزان میں فرماتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے من کانا آما فی ہذہ الدنیا فہو آما فی الآخرہ، آما آخرت سے مراد وہ عمی بصیرت ہے، یعنی اس کے پاس بصیرت نہیں ہوگی. یہ کہتے ہیں جس طرح اس دنیا میں انسان مراکز عبادت کو، مساجد کو نظر کرے اور پھر اس میں نہ جائے، عبادت میں مشغول نہ رہے، تو وہ اس نے بے توجہ ہی کی ہے، غفلت کی ہے. اسی طرح قیامت کے دن بھی انسان نابینا ہوگا حقائق سے، اور وہ بہشت اور جہنم کے عذاب اس کے لیے دل کا اندھا ہوگا، نہ آنکھوں کا اندھا.
اور عقائد کے حوالے سے جو سب سے پہلا سوال ہمیں پہنچا ہے وہ محمد حجت صاحب کا ہے، فیس بک کے ذریعے انہوں نے یہ سوال ہمیں بھیجا ہے. سوال بہت ہی اہم ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ ہماری فردی زندگی پر توحید کے عملی کیا آثار ہو سکتے ہیں. اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
انتہائی اچھا سوال. فرمایا آپ نے کہ توحید کے ہماری انفرادی زندگی پر کیا عملی اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب ایک موحد پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی عملی زندگی میں جو آثار نمایاں ہوتے ہیں اور جو اثرات مترتب ہوتے ہیں ان میں ایک اہم اثر یہ ہے کہ انسان کی تربیت الہی ہو جاتی ہے اور اس کے اندر جو ایک میں پائی جاتی ہے کہ میں کچھ ہوں, وہ اس تربیت کے نتیجے میں وہ اپنی میں کو مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اسی سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص اپنی زندگی میں, انفرادی زندگی میں بالخصوص, توحید کو مرحلہ عمل میں پہنچا لیتا ہے تو اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو اپنی ملکیت نہیں سمجھتا بلکہ ہر چیز کو اس ذات کی ملکیت سمجھتا ہے. اور دوسری چیز جو امام نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تدبیر میں, اپنے ارادوں میں خود یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے اس طرح سوچا, میں نے اس طرح تدبیر کیا تب ایسے ہوا, بلکہ ہر چیز میں وہ پروردگار کے جلوے کو مشاہدہ کرتا ہے. اور تیسری چیز جو امام نے یہاں پر ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ ایسا انسان جو توحید کو اپنی انفرادی زندگی میں مشاہدہ کرتا ہے وہ گویا یوں سوچتا ہے کہ جتنے بھی میرے اعمال ہیں, جتنے بھی میرے افعال ہیں, وہ سب کے سب اس لیے انجام پا رہے ہیں چونکہ مرضی پروردگار ہے کہ یہ اعمال انجام پائیں. یعنی اس کی ساری توجہ ذات الہی کی طرف مبذول ہوتی ہے. تو عزیزان گرامی, ناظرین محترم, آپ نے دیکھا کہ اگر ہم عملی میدان میں آ کر توحید کو اپنی انفرادی زندگی پر لاگو کریں تو اس کے اثرات میں سے اہم اثر یہ ہے کہ ہماری پوری کی پوری توجہ اس ذات کی طرف مبذول ہو جاتی ہے.
ناظرین, بہت اہم سوال تھا کہ توحید کے کیا اثرات ہماری زندگی کے اوپر, خاص طور پر جو ہماری انفرادی اور فردی زندگی ہوتی ہے اس کے اوپر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. اب دوسرا سوال اس سلسلے کا, یعنی عقائد کے سلسلے کا ہے, یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے حوالے سے ہے. یہ سوال ہمیں اسکائپ کے ذریعے بھیجا ہے فینسی اسحاق نے کشمیر سے. آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم ان کا سوال دیکھیں گے اور اس کے بعد اپنے مہمان کا جواب دیکھیں گے. اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ, تو آپ ہمارے ساتھ رہیے.
میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ میں ایک طالبہ ہونے کی حیثیت سے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے کیا کر سکتی ہوں.
جی ماشاءاللہ سے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, خداوند متعال آپ کے علم میں اور رزق میں اور ایمان میں برکت ادا کرے. تو دیکھیں, ایک اسٹوڈنٹ کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے تاکہ اس کے ذریعے سے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا ظہور کا زمینہ فراہم ہو سکے, وہ اپنے واجبات اور محرمات کو سمجھنا اور واجبات کو انجام دینا اور محرمات کو پورے طریقے سے ترک کرنا ہے. اس کے بعد دوسری جو ذمہ داری ہے وہ اپنی پڑھائی کو کما حقہ پڑھنا اور حق ادا کرنا ہے. تیسری ذمہ داری میرے خیال میں یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے والدین کی حقوق کی رعایت کرے, اپنے والدین کا کہا ہوا مانے, اور اسی طرح اپنے گرد نواح کے جو حالات ہیں اس سے آگاہ ہو جائے. ائمہ ہدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صبح کرے, من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس منا, اگر کوئی انسان ایسی حالت میں صبح کرے کہ وہ مسلمانوں کے حالات سے آگاہ نہ ہو تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گرد نواح کے جو حالات ہیں, جو واقعات گزر رہے ہیں, جو ظلم مظلوموں کے اوپر ڈائے جا رہے ہیں, اس کے بارے میں آگاہ ہو, اور اور اپنی بساط کے مطابق جو ہے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرے، اس ظلم کے خلاف کام کرے، اور ساتھ ہی ساتھ امام زمان کے ساتھ اپنا رابطہ بڑھائے، کتابوں کا مطالعہ کرے، معرفت کو بڑھائے، کم از کم دن میں ایک دفعہ دعائے عہد کی تلاوت کرے جو معروف کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح کم از کم ہفتے میں ایک دن دعائے ندبہ کی تلاوت کریں، تو اس کے ذریعے سے امام کے ساتھ رابطہ بڑھے گا اور اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو بھی وہ سمجھے گا اور اسے بہترین انداز میں انجام دے سکے گا۔
ناظرین، بہت اہم سوال تھا۔ واقعاً ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنے زمانے کے امام کے ظہور میں یا ظہور کی زمینہ سازی کے لیے۔ ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، ایک ٹیچر ہے، اس کی اپنی ذمہ داری ہے، ایک دوسرے افراد، اسی طریقے سے پورا معاشرہ ذمہ دار ہے۔ ہر انسان کو اپنی ذمہ داری سمجھنی چاہیے اور اس کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ناظرین، یہ عقائد کے حوالے سے سوالات تھے۔ ہم یہیں پر اپنے اس حصے کو روکتے ہیں اور ایک انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جو ہمارے گفتگو ہو رہی تھی اور ہمارے سوالات تھے وہ قرآن کے حوالے سے تھے اور عقائد کے حوالے سے تھے، اور اس کے بعد جو حصہ ہے وہ احکام کا حصہ ہے، جو مخصوص ہے حصہ آپ کے ان سوالات کا جو احکام سے مربوط ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ہم کچھ سوالات لیں گے۔ سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے امداد حسین صاحب نے آڈیو کی صورت میں، اور اس سوال کو انہوں نے یعنی واٹس ایپ کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب اللہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم امداد صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں امداد حسین بول رہا ہوں۔ میرا سوال مولانا صاحب سے یہ ہے، کیا بغیر سجدگاہ کے نماز ہو سکتی ہے یا نہیں؟ براہ مہربانی اس کا جواب دیں، بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، فی امان اللہ۔
جی، یہ جو نماز میں سجدگاہ جو رکھتے ہیں، ضروری نہیں ہے سجدگاہ کا رکھنا، ایسی جگہ پہ سر رکھنا سجدے کی حالت میں جس پہ سجدہ صحیح ہے، مثلا مٹی، زمین، یا وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، اگتی ہیں۔ دو شرط ہے، وہ چیز کھائی نہ جاتی ہو اور وہ چیز پہنی نہ جاتی ہو، تو اس پہ سجدہ صحیح ہے۔ بہت ساری پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں، اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ، لکڑیوں پہ سجدہ کر سکتے ہیں آپ۔ جو چیز پہننے والی ہیں، جیسے کپڑا ہے، فرش ہے، چادر ہے، اس طرح کی چیزوں پہ آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ جو ہمارے وہاں شیعہ مذہب میں یہ سجدگاہ رکھتے ہیں، وہ ایک خاک کربلا ہے۔ اگر خاک کربلا ہو تو اس کی بڑی تاکید ہے کہ اس پہ سجدہ کرنا چاہیے، اس سے نماز کی قبولیت کا بہت زیادہ امکان رہتا ہے۔ لیکن اگر سجدگاہ نہیں ہے، خاک کربلا نہیں ہے، کہ دوسری کوئی مٹی ہے، تو دوسری کوئی مٹی اور پتیاں اور دوسری چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مین تاکید جو ہمارے وہاں وہ ہے خاک کربلا۔ اگر خاک کربلا نہیں ہے تو آپ وہ چیزیں، وہ جگہیں جہاں پر سجدہ صحیح ہے اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں، جیسے زمین ہے یا پتیاں ہیں جو کھائی نہیں جاتی ہیں، اور لکڑیاں وغیرہ۔
جی ناظرین، یہ احکام کا پہلا سوال تھا، اور دوسرا سوال احکام کا بھیجا ہے مہدی عباس صاحب نے اسکائپ کے ذریعے۔ ان کا سوال ہم انہی کے ساتھ تصویر کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں۔
السلام علیکم، میں مہدی عباس بول رہا ہوں۔ میرا آپ کے پروگرام میں یہ سوال ہے کہ خمس ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
جی دیکھیے، خمس انسان پر اس وقت واجب ہوتا ہے جب فائدہ حاصل ہو انسان کو، جب بھی فائدہ ہو، ایک تو بالغ اور عاقل ہو، بالغ اور عاقل ہونے کے بعد جب بھی اس کو فائدہ حاصل ہوگا، اس وقت وہی اس کی تاریخ ہے، وہی اس کی تاریخ ہے۔ مثال کے طور پہ تجارت اس نے شروع کی، یا کہیں ملازمت شروع کی اس نے، جب پہلی تنخواہ ملے گی، یا جو تجارت میں جو پہلا فائدہ حاصل ہوگا وہی اس کی تنخواہ ہے، وہی اس کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ سے ایک سال گزرنے کے بعد جو بچت ہے، اس پر خمس واجب ہے۔ اب جتنا بھی بچ جائے انسان کے اوپر، اس کو خمس دینا یعنی اس پر واجب ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ اس کو حساب کیسے کریں۔ اگر پہلی مرتبہ انسان خمس نکال رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنا بچا ہے اس کا، اس پہ جو ہے وہ جتنا بچا ہے خمس نکالے گا، پانچواں حصہ، چار حصہ اس کا ہے، پانچواں حصہ جو ہے وہ خمس کا ہے۔ لیکن اگر انسان نے کئی سال تک خمس نہیں نکالا ہے، وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں جو خریدی ہیں اس نے ایسے پیسے سے جس پر خمس واجب تھا، ان چیزوں کو بھی حساب کیا جائے گا اور اس پر بھی خمس واجب ہے۔ لیکن اگر پہلی مرتبہ نکال رہا ہے اور اس کے پہلے یعنی پہلی مرتبہ اس پر واجب ہوا ہے تو ایسی صورت میں جو چیزیں خریدی ہیں اس نے جو اس کے استعمال کی چیزیں ہیں اس پہ خمس واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر اس نے گاڑی خریدی ہے, گاڑی اگر ضروریات زندگی میں سے ہے اور وہ اس کے روزمرہ جو ہے استعمال کی چیزیں ہیں تو اس میں خمس واجب نہیں ہے. یا اسی طرح جو عورتوں کے زیورات خریدتے ہیں اگر واقعاً اس کے استعمال کی چیزیں ہیں تو اس پر خمس واجب نہیں ہے. لیکن اگر وہی زیور یا وہی گاڑی اس نے ایسے پیسے سے خریدی ہے بعد میں جس پر خمس واجب تھا تو اس پر خمس واجب ہو جائے گا, چونکہ اس نے ایسے پیسے سے خریدا ہے کہ جس پر خمس واجب ہے. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے پہلی مرتبہ جب اس پر واجب ہوا تو اس وقت نہیں نکال رہا ہے, بعد میں کئی سال کے بعد خمس نکالنا چاہتا ہے تو وہاں کے جو علماء ہیں ان کی طرف مراجعہ کر کے ان سے حساب و کتاب کر کے خمس ادا کیا جائے.
جی ناظرین, یہ سوال آپ نے دیکھا خمس کے حوالے سے نہایت ہی اہم تھا یہ بھی. اور اس کے بعد ہم ایک سوال لے رہے ہیں جس کو بھیجا ہے محمد اسلم صاحب نے واٹس اپ کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ اگر ایک انسان نقل کر کے ڈگری حاصل کر لیتا ہے اور بعد میں اس ڈگری کی بنا پر اس کو نوکری مل جاتی ہے تو کیا یہ جائز ہے اور کیا اس کی سیلری اس کے لیے حلال ہے؟ بہت اہم مسئلہ ہے. اگر کوئی انسان امتحانات میں نقل کر رہا ہے, اس کی بنا پر وہ ڈگری حاصل کرتا ہے, پھر اس کو نوکری ملتی ہے, تو پھر اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے, یعنی اس کے لیے یہ نوکری کرنا جائز ہے اور سیلری کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں, اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی دیکھیے, دو چیز ہے. ایک تو یہ ہے کہ امتحان میں انسان نقل کر رہا ہے یعنی چوری, اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے. شرعی اعتبار سے امتحان میں نقل کرنا یا نقل کرانا دونوں جائز نہیں ہے, صحیح نہیں ہے. ایسے کام سے گریز و اجتناب کرنا چاہیے. اب رہا مسئلہ یہ کہ کسی نے نقل کر کے امتحان دیا اور امتحان میں پاس ہوا, اس نے ڈگری حاصل کی اور اسی ڈگری کی وجہ سے اس کو کہیں نوکری ملی, آیا وہ جو نوکری اس کو ملی ہے اس کی سیلری اس کے لیے حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ سوال یہ ہے. دیکھیے, جو نوکری اس کو ملی ہے اور جو سیلری اس کو دی جا رہی ہے وہ کام کے بدلے میں دی جا رہی ہے. مثال کے طور پر اس نے جو اس کو یہ کام لینا ہے اور یہ کام کر رہا ہے, اور مالک کو بھی جو مطلوب ہے, جو اس کو چاہیے, وہ یہ کام مکمل طریقے سے کر رہا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے کام کرنے میں, اور وہ بھی راضی ہے کہ واقعی اس کا کام ہو رہا ہے, تو ایسی صورت میں یہ جو سیلری اس کو مل رہی ہے, جو پیسہ مل رہا ہے, یہ کام کے مقابل میں ہے, کام کے بدلے میں ہے, لہٰذا یہ سیلری اس کے لیے حلال ہے, حرام نہیں ہے, اگرچہ اس نے امتحان میں نقل کیا ہے اور نقل کر کے وہ ڈگری حاصل کیا ہے اس نے, لیکن ڈگری کے مقابل میں, ڈگری کے بدلے میں وہ پیسہ نہیں مل رہا ہے اس کو, کام کرنے کے بدلے میں پیسہ مل رہا ہے اور کام وہ کر رہا ہے اور اس کو بھی وہی چاہیے, لہٰذا سیلری کے سلسلے میں کوئی مشکل نہیں ہے. شرعی اعتبار سے وہ حلال ہے, وہ انسان جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے, مشکل نہیں کوئی.
ناظرین, یہ بھی بہت اہم سوال تھا اور ایسی چیز ہے کہ جس سے ہمارا سروکار ہے, ڈائریکٹ ہمارے جوانوں کا جس سے تعلق ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اس نقل سے بچنا چاہیے چونکہ وہ چوری ہے, ایک گناہ ہے, اور پھر اس کے بعد اس کے مراحل جیسے ہمارے مہمان نے یہاں پر گفتگو کی. اس کے بعد ہمیں ایک سوال بھیجا ہے جناب وسیع حیدر صاحب نے اسکائپ کے ذریعے, تو آپ ہمارے ساتھ رہیں, ہم اسکائپ کا سوال انہی کی زبان سے سنتے ہیں اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. آپ ہمارے ساتھ رہیے, وسیع حیدر صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم. سجدگاہ کے اوپر جو نام لکھا ہوتا ہے اس پر سجدہ کرنا صحیح ہے یا اس کو الٹا رکھنا چاہیے؟
دیکھیے, میں سلسلے میں عرض کروں, اگر کسی سجدگاہ پر خداوند متعال کا نام لکھا ہوا ہے یا اس کی صفات میں سے کوئی صفت مرقوم ہے, یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے, یا ائمہ معصومین کا نام لکھا ہوا ہے, تو ایسے سجدگاہ پر سجدہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے بدون قصد اہانت اگر سجدگاہ کو الٹ کر بھی اس کے اوپر سجدہ کیا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جو سجدگاہ پہ نام لکھا ہوا ہے وہ سانچے کے ذریعے سے ابھارا گیا ہو یا اسی خاک اور مٹی سے لکھا گیا ہو جس سے سجدگاہ بنی ہوئی ہے. لہذا اگر سجدگاہ کے اوپر روشنائی یا پینٹ کے ذریعے نام لکھا جائے, چاہے اللہ کا نام ہو یا رسول کا نام ہو یا ائمہ معصومین کا نام ہو, تو اس صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جس روشنائی سے, جس پینٹ سے نام لکھا گیا ہے اس سجدگاہ پر, وہ روشنائی اور وہ سیاہی کس چیز کی بنی ہوئی ہے. اگر وہ سیاہی اور روشنائی ایسی چیز سے بنائی گئی ہے جس پر فقہی لحاظ سے سجدہ کرنا جائز ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ہم شک میں ہیں کہ پتہ نہیں روشنائی کس چیز سے بنائی گئی ہے تو اس صورت میں ایسے سجدہ گاہ پہ سجدہ کرنا اشکال رکھتا ہے.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا آپ نے دیکھا، اور الحمدللہ احکام کے حصے کے جو سوالات تھے ہمارے بہت ہی مفید تھے، اور یہ سوالات یہیں پر ہم اس سلسلے کو روکتے ہیں. آپ اجازت دیجیے، ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، پروگرام کے اس حصے میں بھی آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. پروگرام کے اس حصے میں ہم دیکھیں گے اخلاق کے سوالات اور تربیت کے حوالے سے جو سوالات ہو سکتے ہیں. اور جو آج اس سلسلے کا سب سے پہلا سوال ہے اخلاق کے ذریعے سے، وہ ہمیں بھیجا ہے سید یاسر رضا صاحب نے اٹلی سے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ کیا بغیر کسی استاد یا رہنما کے اخلاقی تربیت اور تہذیب نفس ممکن ہے؟ بہت اہم سوال ہے، یعنی تہذیب نفس کے جو مراحل ہیں اور جو یعنی اخلاقی تربیت کے مراحل ہیں، کیا ان کو بغیر کسی استاد کے طے کیا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
تربیت نفس کے لیے ضروری ہے استاد کا ہونا، رہنما کا ہونا. بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے انسان کیسے اپنی تربیت کر سکتا ہے؟ یہ قانون ہے، یہ قاعدہ ہے کہ بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے انسان کسی منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں اگر کبھی انسان ایک علمی رسالہ لکھتا ہے تو اس میں بھی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں بھی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا اگر انسان اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے، انسان کمالات کی منزلوں کو طے کرنا چاہتا ہے، تو بغیر استاد کے کیسے ممکن ہوگا؟ یا بقول بعض اساتذہ کے کہ انسان اپنے گھوڑے کے پیر میں جب نال بندی کروانا چاہتا ہے تو اس نال بندی کے لیے اس فن کے ماہر کی طرف رجوع کرتا ہے کہ وہ فن کا جو ماہر ہے وہ نال بندی کرے. تو جب ایک چھوٹے سے کام کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماہر کی طرف رجوع کیا جائے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان اپنی تربیت کرنا چاہے اور بغیر استاد کے اور بغیر رہنما کے وہ اپنی تربیت کر سکتا ہو؟
رباب زہرا نے سوال انہوں نے واٹس اپ کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے کہ پردہ شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے، شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ اور پھر یہ پوچھ رہی ہیں کہ میں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے مجھے کس حد تک پردہ کرنا چاہیے؟ اس کا جواب دے رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا جواب دیکھتے ہیں.
بہت صحیح آپ کا سوال کہ ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے سے مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے اور حجاب کی حیثیت کیا ہے. تو عرض کرتی چلوں کہ حجاب کی حیثیت وہی حیثیت ہے جو شرعی حیثیت، اگر اس کی آپ جاننا چاہیں تو جیسے نماز کی جو حیثیت ہے، روزے کی حیثیت ہے، وہی حجاب کی حیثیت ہے. جیسے اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا، ایسے ہی پردہ واجب ہے. اس کے واجب ہونے میں کوئی ایسا نہیں کہ یہ کم واجب ہے وہ زیادہ واجب ہے، یا روزہ زیادہ واجب ہے حجاب کم واجب ہے. بالکل وہی شرعی اس کی حیثیت اتنی ہے جتنی نماز کی، روزے کی، یا جتنے دوسرے واجبی امور کی. اور ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے لحاظ سے مجھے کتنا پردہ کرنا چاہیے، تو اسلام نے اس میں بھی کوئی فرق قائل نہیں ہوا اسلام کہ اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو آپ کے لیے اتنی مقدار واجب ہے اور جو اسٹوڈنٹ نہیں ہے اس کے لیے اتنی. جیسے کہ نماز ایک اسٹوڈنٹ دو رکعت اگر اس کو پڑھنی ہے، جتنا سب پڑھتے ہیں اتنی اس کو پڑھنی ہے، روزہ پورے دن رکھنا ہے اس کو بھی رکھنا ہے. حجاب اب جتنا باقی والے کر رہے ہیں، جتنا باقی خواتین کے لیے واجب ہے، اتنا ایک اسٹوڈنٹ کو بھی کرنا ہی ہے. البتہ یہ کہ اس کی مقدار کتنی ہے حجاب کی، اگر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں یا یہ جاننا چاہتے تو یہ کہ ہم چہرے کی یعنی عورت کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے پورے بدن کو چھپائے، صرف چہرے کا جتنا حصہ ہم وضو میں دھوتے ہیں اور ہاتھوں کو کلائیوں تک. یہ بھی اس صورت میں کہ اگر ہمارا چہرہ جو ہے وہ میک اپ سے خالی ہو، زیب و زینت سے خالی ہو، ہاتھوں پر مہندی وغیرہ نہ لگی ہو، یا ایسی کوئی بھی چیز جس سے نامحرم متوجہ ہو، تو اس صورت میں جو ہے ہم چہرے کو کھلا رکھ سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ ہم اگر یعنی حجاب کا جو مسئلہ آتا ہے اس میں اصلا تصور یہی نہیں کہ حجاب صرف چادر ہی سے ہو سکتا ہے، اگرچہ حجاب کی بہترین نوعیت جو ہے وہ چادر سے ہے، یعنی بہترین حجاب چادر کے ذریعے سے. لیکن اگر ہم کسی ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ہم چادر نہیں پہن سکتے ہیں، بلکہ اگر ہم چادر پہنیں گے تو نامحرم اور بھی ہماری طرف متوجہ ہوں گے، تو ہم ایک ایسا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا پورا بدن چھپا رہے اور ہمارے اعضاء و جوارح ظاہر نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نقطہ اپنی بہنوں کی خدمت میں عرض کرتی چلوں کہ حجاب اور حیا، حجب و حیا، کبھی کبھی حجاب میں رہ کر بھی انسان بے پردہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی پوری چادر میں بھی ایسا لگتا ہے کہ سامنے والے نے حجاب نہیں کر رکھا، پردے میں نہیں ہے. وہ خاتون کے لیے ایک حجاب کے ساتھ ساتھ ایک حیا کا ہونا بہت لازمی ہے کہ اس کی رفتار اور گفتار سے لگے کہ واقعاً یہ خاتون ایک محجبہ خاتون ہے.
اس کی گفتگو سے لگنا چاہیے کہ وہ محجبہ ہے. اور ظاہر ہے حیا ایک بہت اہم چیز ہے. اور بڑی اچھی گفتگو کی یہاں پر ہماری مہمان نے مختصر سے وقت میں، لیکن ہمارا وقت اختتام کو پہنچا. یہیں پر ہم آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آپ
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے. غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.